الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثاره هو الوتر الموتور السلام علیک وعلى الارواح التي حلت بفنائك سلام علیکم جميعا ابدا ما بقیت وباقی الليل والنهار درود پڑھیے محمد و آل محمد. تفسیر زیارت شریفہ عاشورہ موضوع گفتگو ہے. آپ کی خدمت میں گزشتہ دو شب اس زیارت نامے سے متعلق مختصر تعارف عرض کیا ہے، اس نیت سے کہ ہمارا ذہن آمادہ ہو جائے اس اسرار کے مجموعے سے، اسرار اہل بیت سے آشنا ہونے کے لیے. اس زیارت نامہ میں ایک خاص حکمت عملی رمز کی زبان میں ذکر کی گئی ہے، وہی حکمت عملی جو نہیں کھلی اور اس کے نہ کھلنے کے نتیجے میں جو کچھ فرائض و وظائف اہل ایمان کے اور امت مسلمہ کے تھے ان میں سستی برتی گئی، اور ان سستیوں کے نتائج اور ثمرات یا کہیں اس کا خمیازہ آج تمام اہل بیت، تمام اہل اسلام، آل رسول اور تمام دنیا اسلام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. ابھی توہین رسالت سے مسلمانوں کے دل و جگر جریح دار تھے اور یہ زخم ابھی مندمل نہیں ہوا تھا کہ دشمنان دین، دشمنان اسلام کی طرف سے ایک اور گنونی، ناپاک اور پلید حرکت سرزد ہوئی ہے، اور وہ سامرہ میں حرم مطہر عسکریین علیہم السلام کو بم کے ذریعے سے منفجر کرنا اور اس حرم کو اس کے حد کرنا، اس کے تقدس کو پائمال کرنا اور وہاں موجود زائرین اور مومنین کے خون سے اس حرم کو رنگین کرنا ہے. یہ حرکتیں جو مدت سے جاری ہیں، البتہ اپنے مختلف روپ میں اور انداز میں، کبھی حد کی حرمت ہے امت مسلمہ کی، کبھی حد کی حرمت ہے قرآن مجید کی، کبھی حد کی حرمت ہے رسول اسلام کی، کبھی حد کی حرمت ہے آل رسول کی. ہر وہ چیز جو مقدس ہے اسلام کے اندر، دشمنان دین کے پلید حملات کا نشانہ ہے. یہ درست ہے کہ دشمن دین ازل سے نابودی دین کے درپے ہے, اس کوشش میں ہے کہ یہ کلمہ حق نہ پھیلے, لیکن اس آخری دہائی میں اور خصوصاً گزشتہ چند سالوں سے اس کا رخ ایک خاص سمت میں مڑا ہے, اور اس کے مقابلے میں امت مسلمہ کی بیداری کی ضرورت ہے, ہوشیاری کی ضرورت ہے, ان حرکات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان کے صدے باب کی ضرورت ہے. اگر زیارت عاشورہ اور زیارت عاشورہ جیسے دیگر مجموعوں کا پیغام صحیح طریقے پر دریافت کر لیا گیا ہوتا, سمجھایا گیا ہوتا, تو شاید آج اس طرح سے ہم رسول اسلام اور آل رسول کی تقدس کی پائمالی کو نہ دیکھ سکتے اور نہ دیکھ رہے ہوتے. لیکن ایک جفا اور ایک جور اور ایک ظلم جو دین پر ہوا پہلے اور اس کے بعد مقدسات دین پر, وہ یہ ہے کہ جو کچھ خداوند تعالی نے اور اولیاء خدا نے ہماری ہدایت کے لیے, ہماری حرکت کے لیے جو منشور اور دستور مقرر فرمایا تھا, اس منشور اور دستور کو تبدیل کر کے کچھ اور رنگ دے دیا گیا. یہ زیارت نامے, خصوصاً زیارت عاشورہ و بالعموم تمام زیارت عاشورہ جیسے مجموعے, زیارت جامعہ و دیگر زیارت وارثہ و دیگر زیارت نامے, اور اسی طرح دعاؤں کے مجموعے اور مناجات و حتی روایات و آیات, ایک ظلم ان کے ساتھ یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ ان کو دستور سمجھا جائے, ان کو ورد بنا لیا گیا. یہ دستور تھے, ورد نہیں تھے. لیکن جس دن سے ان کو ورد بنایا گیا, ان کا رخ موڑ دیا گیا. بجائے اس کے کس رمز کو کھول کر دیکھتے کہ اس کے اندر ہمارے لیے دستور کیا موجود ہے, ہمیں کیا کہا جا رہا ہے, ہم سے کیا چاہا جا رہا ہے, ہمیں کس طرف موڑا جا رہا ہے, بجائے اس کے کہ یہ دستور ہمیں کسی طرف موڑتے, ہم نے ان دستورات کو کہیں اور موڑ کے رکھ دیا. خود نہیں مڑے, خود اپنا رخ نہیں بدلا, ان کا رخ بدل دیا ہے. اور شاید اس بدلنے میں بہت ساری چیزیں مؤثر ہیں, اور ان میں سے ایک ہماری تہذیب اور ہمارا کلچر ہے. دین اور مذہب اور خصوصاً اسلام تہذیب کے ہاتھوں سخت متاثر ہے. تہذیب نے بہت گہرے اثرات, تہذیبوں نے کہیں نہ تہذیب نے, تہذیبوں نے بہت گہرے اثرات دین پر چھوڑے ہیں, اور دین کے مقابلے میں, بلکہ تہذیب اور کلچر خود دین کے مقابلے میں دین بن گیا ہے اور مقدس ہو گیا ہے, کلچر مقدس ہو گیا ہے. خطبۃ المنا میں سید الشہداء علیہ السلام نے جہان اسلام کی برجستہ شخصیات کو منا میں یہی فرمایا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اگر تمہارے آبا کی رسمیں اور رسومات توڑی جائیں تو تم پر گران گزرتا ہے، تم صدائے احتجاج بلند کرتے ہو، تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن تمہارے سامنے دینی قدریں پائمال ہوتی ہیں، تمہارے لب پر آواز نہیں آتی۔ جب انسان کا دین کلچر اس کا دین بن جائے تو دین سائڈ پہ ہو جاتا ہے، دین ایک طرف ہو جاتا ہے، دین کو ایک کنارے پہ رکھ دیا جاتا ہے، گوشے میں رکھ دیا جاتا ہے، تاکہ نسیان کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور کلچر کو دین بنا لیا جاتا ہے۔ ہم جس کلچر سے تعلق رکھتے ہیں، جس تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہندی تہذیب ہے، اور ہندی تہذیب کے اندر سب سے زیادہ عمل دخل ورد کا ہے۔ ہندی تہذیب میں ہر مشکل کا حل ورد ہے، کوشش کی جگہ بھی ورد ہے، بات کی جگہ بھی ورد ہے، عبادت کی جگہ بھی ورد ہے، معرفت کی جگہ بھی ورد ہے، عمل کی جگہ بھی ورد ہے، ہر چیز کی جگہ ورد ہے، اور ان وردوں کے نام ہیں۔ ہندو مذہب خصوصاً اگر آپ دیکھیں، ہندو مذہب کے اندر سب کچھ ورد ہیں، اور ان ورد کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ورد کے ایک حصے کا مجموعہ جنتر کہلاتا ہے اور دوسرا منتر کہلاتا ہے۔ جنتر اور منتر، بعض مناسبتوں پر جنتر پڑھتے ہیں، بعض مناسبتوں سے منتر پڑھتے ہیں، یہی ان کی عبادت ہے، یہی ان کا دین ہے، یہی سب کچھ ہے ان کا، جنتر اور منتر۔ اس جنتر اور منتر نے جو تہذیب و کلچر کا ایک حصہ تھا ورد، اس نے اسلام پر بھی، دین پر بھی، اور تعلیمات دین دین اسلام پر بھی اثر چھوڑا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کے دستورات وہ بھی بن گئے ورد، ان کی شکل بن گئی یا جنتر کی یا منتر کی۔ جنتر و منتر کی طرح انہیں یہاں پڑھ لو کچھ ہو جائے گا، اور فلاں ورد کو وہاں پر پڑھ لو کچھ اور نتیجہ نکلے گا۔ جب دین ورد بن جائے، دستور کی حالت سے نکل جائے، عمل کی حالت سے نکل جائے، پھر انسان اس دین کے اوپر عمل پیرا ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر دین ورد میں تبدیل ہو جائے۔ روایات معصومین، قرآن سب سے پہلا وہ مجموعہ ہے کہ جس کو ہم نے ورد میں تبدیل کر دیا ہے۔ قرآن ورد کے لیے نہیں اترا تھا، قرآن ہدایت بشر کے لیے اترا ہے، قرآن منشور حیات انسان ہے، دستور حیات بشر ہے، قرآن دستور زندگی ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرو، قرآن کے مطابق صبح کرو، قرآن کے مطابق شام کرو، قرآن کے مطابق اٹھو، قرآن کے مطابق بیٹھو، قرآن کے مطابق بولو، قرآن کے مطابق سنو، جہاں قرآن کہتا ہے بولو وہاں پہ بولو، جہاں قرآن کہتا ہے چپ رہو وہاں پہ چپ رہو۔ قرآن کہاں کہتا ہے چپ رہو؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر نبی بول رہے ہو تو وہاں چپ رہو۔ جب نبی کی بات آ جائے چپ ہو جاؤ، جب معصوم اور راہبر کی بات آ جائے وہاں پر چپ رہو، جب تمہارا پیشوا بول رہا ہو وہاں پر چپ سادھ لو۔ لیکن جس امت نے قرآن کو ورد بنا لیا ہو اور قرآن کے دستور کو نہ سمجھی ہو، وہیں پہ بولتی ہے جہاں پہ راہبر بولتا ہے۔ اگر راہبر کچھ کہہ دے، نبی کچھ کہہ دے، اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس کو حق کیا بنتا تھا یہ کہنے کا۔ جہاں چپ رہنا چاہیے وہاں بول پڑتے ہیں، دین وردی ہوتا ہی ایسا ہے، دستور تو سمجھا نہیں، عمل تو سمجھا نہیں، جہاں پر پیشوا کہے کہ رک جاؤ وہاں نہیں رکتے، جہاں پر پیشوا کہے چپ رہو وہاں چپ نہیں ہوتے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، بتایا گیا کہ اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اس کے معنی ٹون نہیں ہے، یعنی اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اگر نبی دھیمے بول رہے ہیں تو آپ بھی دھیمے سے بولو. نہ, اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نبی کی آواز پر بلند آواز سے نہ بولو, یعنی چپکے سے یا آہستہ سے یا دھیمی آواز میں بے شک بولو, لیکن اونچی آواز میں نہیں بولنا. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو ذہنی پریشانی ہوتی ہے, اعصاب کے مریض ہوتے ہیں, اونچی آوازیں انہیں پریشان کرتی ہیں. نہ, نبی مریض نہیں ہے کہ اونچی آواز سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے, بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب نبی اپنا موقف حکم خدا بیان کر دے تو نہ دھیمے لہجے میں بولو نہ اونچے لہجے میں بولو. اگر دھیمے لہجے میں بھی بولے, اگر سرگوشی بھی کی, نبی کی بات کے اوپر اپنی بات کر دی تم نے, بات کے اوپر بات کرنا ضروری کہ اونچی آواز میں ہو, دھیمی آواز میں بھی اگر کوئی کسی کی بات پر بات کرے, یہ بھی جہر بالقول ہے, اس سے روکا گیا کہ یہ کام مت کرنا. اور جہاں پر کہا گیا کہ یہاں چپ نہیں رہنا, یہاں پر تمہیں اٹھنا ہے, یہاں پر تمہیں بولنا ہے, یہاں پر تمہیں قیام کرنا ہے, یہاں پر تمہیں کھڑا ہونا ہے, وہیں پر چپ ساتھ کر بیٹھ جاتے ہیں. جہاں نہیں بولنا وہاں بول پڑتے ہیں, اور جہاں بولنا ہے وہاں بولتے نہیں ہیں. کہاں بولنا ہے؟ کہا کہ جب نبی کچھ موقف اختیار کریں وہاں نہیں بولنا, لیکن جب نبی دستور دے دیں کہ یہاں بولنا ہے تو پھر بولنا ہے. کہاں پہ بولنا ہے؟ کہ جب کوئی شخص خندق پھلان کر لشکر اسلام کے اس طرف آ جائے جہاں مجاہدین اسلام بیٹھے ہوئے ہوں, اور ان مجاہدین اسلام کے سامنے آ کر پیغمبر اسلام کی توہین کرے, اور پیغمبر سارے لشکر کو خطاب کر کے وہاں پر کہے کہ کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے, وہاں پر کوئی بولتا نہیں ہے. وہاں کوئی بولتا نہیں ہے, جہاں بولنے کا وقت ہے وہاں بولتے نہیں ہیں, وہاں سروں پہ پرندے بیٹھ جاتے ہیں. کتنا سنا ہم نے جنگ احزاب کو, جنگ خندق, اور کتنے نعرے لگائے اس جنگ خندق پر. کیا سیکھا جنگ خندق سے؟ کیا سیکھا؟ جنگ خندق کو بھی ورد بنا دیا. کیا کمال ہے اس ہنرمند کا کہ جو جنگ کو بھی ورد بنا لے, جو جنگ کا بھی جنتر بنا دے. نبی آئے تھے ان وردوں سے نجات دینے کے لیے, ان جنتروں سے نجات دینے کے لیے, اور ان جنتریوں سے نجات دینے کے لیے, لیکن ہم نے نہ صرف جنتریاں نہیں چھوڑی بلکہ قرآن کو بھی جنتری بنا لیا. وہ آئے تھے ہمیں جنتروں سے نجات دینے کے لیے, ہم نے ان کی جنگوں کو بھی جنتر بنا دیا, ان کی جنگوں کا بھی ورد بنا لیا. کہ یہ جنگیں کس لیے ہیں؟ یہ جنگیں اس لیے ہیں کہ ایک آدمی, ایک شخص ماہر ہو قصے بیان کرنے کا, بڑی خوبصورتی کے ساتھ قصے بیان کرتا ہو, کہانی وہی کہانی ہوتی ہے, لیکن اس کہانی کی ادائیگی مختلف ہوتی ہے. جو کہانیوں کے اوپر جنگوں کو کہانی بنا دیں, اور کہانیوں کے اوپر ادائیگی مختلف طریقوں سے بیان کریں, اور اس کو فن و فنکاری بنا دیں, یہ جنگ نہیں رہتی بلکہ ورد بن جاتا ہے. ایسی جنگ کے تذکرے 100 سال بھی ہوتے رہے, یہ جنگیں لوگوں کو کچھ سکھاتی نہیں ہیں, یہ جنگیں کوئی سبق نہیں دیتی. اگر جنگ احزاب سنتے سنتے عمر گزر گئی ہے, اگر یہ جنگ ورد نہ ہوتی, جنگ ہوتی اور یہ جنگ بیان کی جاتی, جنگ سمجھ کر بیان کی جاتی, تو پھر آج جس طرح اس زمانے میں تمام احزاب, تمام گروہ, تمام دنیا اکٹھی ہو کر اسلام پر چڑھائی کی, اور چڑھائی کر کے ان میں سے ایک گستاخ نے وہ خندق پھلانگ دی جو رسول اللہ نے کھودوائی تھی. ایک خندق تھی جو رسول اللہ نے کھودوائی تھی, اس خندق کو پھلانگ کر, اپنے گھوڑے کو ایر لگا کر لشکر اسلام کے بیچ میں آ کر آواز دینے لگا کہ اے رسول, آپ نے کہا تھا کہ یہ امت شہادت کے لیے بیتاب ہے, یہ جب مر جاتے ہیں تو جنت میں جاتے ہیں, میری تلوار آمادہ ہے ان کو جنت بھیجنے کے لیے, کوئی ہے جنت کا مشتاق جس کو روانہ کروں یا نہیں؟ گستاخی کی, توہین کی, رسول اللہ نے اپنے لشکر کی طرف رخ کیا اور رخ کر کے کہا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے، کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. سب کی نگاہیں نیچی، سب کے سر نیچے، جیسے سروں پر پرندے بیٹھ گئے ہیں. لیکن ایک شخصیت وہاں سے اٹھی، کہا کہ رسول اللہ میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں. رسول اللہ نے بٹھا دیا. کس لیے بٹھا دیا؟ یہی بتانا چاہتے تھے کہ کون ہے کہ جو توہین کرے، جو گستاخی کرے. کوئی بھی گستاخ اگر کسی قسم کی خندق پھلان کر، کوئی حد پھلان کر، کوئی بارڈر پھلان کر، خواہ وہ قلم کی سرحد ہو، خواہ وہ کتابت کی سرحد ہو، خواہ وہ آزادی کی خندق ہو، وہ آزادی و قلم کی خندق ہو، اگر کوئی بھی توہین کرنے والا گستاخ ان خندقوں کو پھلان کر اگر اس طرف آتا ہے تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری امت میں بڑے بڑے ہیں، لیکن دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کتوں کی زبان کون بند کرتا ہے. جنگ میں جنہوں نے سر جھکا لیے، ایک قوم بیٹھ کر آج تک ان کی مذمت میں مشغول ہے کہ جب رسول کی توہین ہو رہی ہو، جب اسلام کی کوئی خندق پلا کر توہین کرے اور وہاں پر رسول کہے کہ اٹھو اس کتے کی زبان بند کرو، اٹھنے کے بجائے اگر سر جھکا لے تو 1400 سال سے ان کی مذمت کر رہے ہیں. تو کس منہ سے مذمت کر رہے ہیں کہ اگر خود جنگ احزاب میں ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر جنگ احزاب میں جو سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے اگر آج اٹھ کے آ جائے، کفن پھاڑ کے آ جائے، قبروں سے نکل کے آ جائے اور آ کر اس امت کو پکار کے کہے کہ ہماری مذمت کرنے والوں ہم وہاں پر سر جھکا کے بیٹھے رہے، تم 1400 سال سے ہماری مذمت کر رہے ہو، تو بتاؤ تمہارے زمانے میں خندق نہیں پھلا دی گئی، تمہارے زمانے میں توہین نہیں ہوئی، بتاؤ تم کتنے اٹھے ہو؟ وہ رسول آج بھی پکار رہا ہے، ان کتوں کی زبان کون ہے بند کرنے والا؟ اگر تمہارے بھی سر جھکے ہوئے ہیں تو کس گناہ میں ہماری مذمت کرتے ہو؟ جس جرم کے مجرم ہم ہیں اسی جرم کے مجرم تم خود ہو. آج تو یہ خندقیں زیادہ پھیلانگی جا رہی ہیں، آج تو کوئی خندق چھوڑی ہی نہیں گئی، سب کچھ پھیلانگ کے ادھر آ گئے، اسلام کو اور مسلمانوں کو للکار رہے ہیں. لیکن مسلمان کیوں نہیں اٹھتا؟ وجہ کیا ہے کیوں اٹھتا نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کا دین بن گیا ہے وردی، یہ دین کے ورد میں لگا ہوا ہے، اس نے دین کا ورد کر لیا. تسبیح، تسبیح کے معنی خدا کی تسبیح کرنا، یعنی خدا کو منزہ کرنا. ملائکہ نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک، اے پروردگار ہم تیرے حمد کی تسبیح کریں گے، ہم تیری تسبیح کریں گے. تسبیح کا مطلب یعنی خدا کو منزہ کرنا، یہ کہنا کہ خدا کی ذات ظالم نہیں، یہ تسبیح خدا ہے. یہ کہنا کہ خدا محتاج نہیں، یہ تسبیح خدا ہے. یہ کہنا کہ خدا دکھائی نہیں دیتا، یہ تسبیح خدا ہے. یہ کہنا کہ خدا کے اجزاء نہیں، یہ تسبیح خدا ہے. یہ کہنا کہ خدا کسی مکان میں نہیں، یہ تسبیح خدا ہے. یہ کہنا کہ خدا عاجز نہیں، یہ تسبیح خدا ہے. یہ کہنا کہ خدا کسی کام سے جب ارادہ کر لے تو اس کے ارادے کو کوئی بدل نہیں سکتا، یہ تسبیح خدا ہے. یہ کہنا کہ خدا کے دین کے مقابلے میں کوئی آ جائے تو خدا اس کو پھر نہ کرے گا، یہ تسبیح خدا ہے. تو تسبیح خدا در حقیقت ایک عمل کا نام ہے، لیکن جس قوم نے دین کو ورد بنا لیا ہو اس کی تسبیح ایک ہار ہے، ہار ہے پلاسٹک کے دانوں کا، دانے میں پرو کر دانے پہ دانا پھینک کر اس کا نام تسبیح رکھتا ہے. تو کہاں خدا کی تنزیہ اور کہاں پلاسٹک کا ہار ہے؟ یہ دین وردی دین ہے، یہ قرآن کا دین نہیں ہے. تسبیح خدا پلاسٹک کے ہار کو نہیں کہتے، پلاسٹک کا ہار بنا لیا، دین کو اس پہ ورد کرنا شروع کر دو، دین وردی انسان کو، انسان کے سر کو جھکا دیتا ہے، انسان کے دل کو مار دیتا ہے، ورد ہے، ہر مناسبت سے ایک ورد کر لو، زیارت عاشورا کا بھی ورد کر لو، زیارت جامعہ کا بھی ورد کر لو، اور سورہ یاسین کا بھی ورد کر لو، آیت الکرسی کا ورد کر لو، ہر مناسبت سے آیت الکرسی کا ورد کر لو۔ آیت الکرسی ورد کے لیے نہیں ہے، آیت الکرسی دستور العمل ہے، آیت الکرسی دستور العمل ہے، اس پر عمل کرو۔ اگرچہ کہا گیا کہ ہر مناسبت سے آیت الکرسی پڑھو، ہر مناسبت سے آیت ال، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھو، جاگ کر آیت الکرسی پڑھو، سفر میں آیت الکرسی پڑھو، حضر میں آیت الکرسی پڑھو، بیماری سے بچنے کے لیے آیت الکرسی پڑھو، شفا کے لیے آیت الکرسی پڑھو۔ یہ جو بار بار کہا گیا پڑھو پڑھو پڑھو، یہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ اس کو اپنا ورد بنا لو، بلکہ اس لیے کہا گیا پڑھو، بار بار پڑھو تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ کرنا کیا ہے تمہیں۔ جو کام ضروری کروانا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بار بار پڑھو، یہی ہوتا ہے نا، جو بہت اہم چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں اسے بار بار پڑھو، زیارت عاشورا بار بار پڑھو، ہر مناسبت سے پڑھو۔ کیوں ہر مناسبت سے پڑھو؟ اس لیے کہ یہ پڑھ کر تمہیں پتا چل جائے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اب دستور العمل آیت الکرسی میں کیا دستور العمل ہے؟ بار بار پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، کیا لکھا ہے اس میں؟ اللہ لا الہ الا حی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو بار بار پڑھو، بار بار پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ جب بھی تمہارے مقابلے میں کیسا ہی دشمن، کیسی ہی طاقت آ جائے تو آیت الکرسی پڑھو، یعنی یہ کہو کہ خدا کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جب خدا قیوم موجود ہے تو ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، قیوم موجود ہے۔ آیت الکرسی پڑھو تاکہ پتہ چلے تمہیں کرنا کیا ہے، تاکہ اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھ لو، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ ہم جب گنتے ہیں، شمار کرتے ہیں، ہر چیز کو گنتے ہیں، ہر چیز کو شمار کرتے ہیں، لیکن مشرکانہ شمار کرتے ہیں، شمارش ہوتی ہے، لیکن مشرکانہ شمارش کرتے ہیں۔ کس طرح سے؟ ہر چیز کو شمار میں لاتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کتنے بندے، دشمن کے کتنے بندے، ہمارے پاس کتنے وسائل، دشمن کے پاس کتنے وسائل، ہماری کتنی نفری، دشمن کے کتنی نفری، ان ساری چیزوں کو تو گنتے رہتے ہیں، لیکن اس گنتی میں کہیں ذکر خدا نہیں آتا، کہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ خدا بھی ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ اس گنتی میں کہیں خدا کا بھی تو ذکر کرو، اور جو اس گنتی میں خدا کو لے آئے پھر کسی اور کو گنتا نہیں، اس کی نگاہ فقط خدا پر ہوتی ہے، اس کی نگاہ فقط خدا پر ہوتی ہے، وہ کسی اور کو گنتی میں لاتا نہیں۔ اسی لیے تو خمینی کبیر نے جب قم سے آ کر اس شہنشاہ کو للکارا، اس سپر پاور کو للکارا، تو سب حیران تھے کہ حوزے کا ایک مدرس کس پہ بھروسہ کر کے، نہ تو امت اس کے ساتھ ہے، نہ علماء اس کے ساتھ ہے، نہ کوئی جوان اس کے ساتھ ہے، نہ کوئی لشکر اس کے ساتھ ہے۔ جب پوچھتے تھے کہ کس پہ بھروسہ کر کے اتنا بڑا قدم اٹھایا، کہا خدا میرے ساتھ ہے۔ جو خدا پہ بھروسہ کر لے، خدا اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تنہا ہی کیوں نہ ہو، اللہ پہ بھروسہ کر لے، اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور یہ روایت امام معصوم سے ہے، امام ششم سے، یہ روایت سن لیجیے۔ امام کا یہ فرمانا ہے کہ جب تم گھر سے نکلو تو اچھے لوگوں کے ساتھ نکلو، لیکن خیال رکھنا ان اچھے لوگوں پر بھی بھروسہ نہ کرنا۔ جب بھی سفر کرو، آج کا سفر کرو، تو اچھے لوگوں کے ساتھ کرو، لیکن یہ خیال رکھنا کہ ان اچھوں پر بھی بھروسہ، اور بھروسہ کرے گا، وہ اچھا ہو یا برا ہو، میں اسی کو اس کا دشمن بنا دوں گا، اسی کو اس کی رسوائی کا سبب بنا دوں گا۔ لیکن جو اس گنتی میں فقط مجھ پر حساب کرے, اللہ پر حساب کرے, وہ تنہا بھی ہو میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گا, میں دنیا کا رخ اس کی طرف موڑ دوں گا, میں اپنے جنود کا رخ اس کی طرف موڑ دوں گا. دین وردی, ان دین خانقاہی, اس سے پہلی مجلس میں بھی میں اشارہ کر رہا ہوں کہ کس کے ہاتھوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کیوں آج ہر انسان کو جرت ہو رہی ہے, ہر انسان نما کو جرت ہو رہی ہے کہ دین کی مقدسات کی توہین کرے. یہ دین کی پائمالی یوں نہیں کہ فقط ڈنمارک سے شروع ہوتی ہے اور سامرا بنا کر ختم ہوتی ہے, نا, اس ملک میں بھی ہوتی ہے, ہر روز ہوتی ہے. رسول پر صلوات و سلام پڑھ کر آئین رسول کی حد کی حرمت کرتے ہیں. فرق نہیں پڑتا کہ آل رسول کے روزے کے گنبد کو اڑا دو یا مذہب رسول کے کسی شک کو اڑا دو, توہین ایک طرح کی توہین ہے. جو یہاں پر اس توہین پر گردن نیچے کر کے سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں وہ کسی توہین کا جواب نہیں دے سکتے, وہ کسی توہین کا جواب نہیں دے سکتے. جب اس ملک کے اندر آئین کی, آئین اسلام کی توہین ہوتی ہے اور اس پر کوئی اکثر عمل نہیں ہوتا, یہ امتحان ہے, یہ آزمائش ہے, یہ وہی جنگ احزاب ہے. اسی جنگ احزاب میں پتہ چلے گا کون سر جھکا کے بیٹھتے ہیں, کون سر اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں, کون سر اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں. وہ ایک ہی کیوں نہ ہو, وہ ایک اٹھا, پورے لشکر میں سے ایک اٹھا. رسول اللہ نے جب اس کو روانہ کیا, اس شان سے روانہ کیا کہ وہ سر جھکائے ہو کہ دل میں کچھ شبہات پیدا ہونا شروع ہو گئے. جو سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے انہیں پسند نہ آئی, انہوں نے اشکال اور اعتراض کیا, کہا یہ تکبر ہے. رسول اللہ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے, یہ کل کا کل ایمان ہے. کل کا کل ایمان یہاں ظاہر ہوتا ہے, تسبیح کے کنٹھے میں نہیں ظاہر ہوتا, کل کا کل ایمان یہاں ظاہر ہوتا ہے, شمشیروں کے جرمٹ میں ظاہر ہوتا ہے, گستاخوں کے مقابلے میں آ کر ان کی زبان کاٹنے سے ظاہر ہوتا ہے. توہین دین کرنے والے اور مقدسات کی توہین کرنے والوں کو وہی جواب دینا جس کے وہ مستحق ہے, یہاں پر کل کا کل ایمان ظاہر ہوتا ہے, سب کا ایمان یہاں ظاہر ہوتا ہے. لیکن جب دین خانقاہی بن جائے, خانقاہوں میں فقط, خانقاہوں تو جانتے ہیں جن کو خانقاہ کہتے ہیں ہم پنجابی یا اردو میں, یہاں کے لہجے میں خانقاہ, لیکن ہے لفظ خانقاہ. خانقاہوں میں فقط ورد و ذکر ہوتا ہے, خانقاہوں میں کوئی کام نہیں. خانقاہ یعنی وہ عبادت خانے جو آبادیوں سے باہر بنا لیے جاتے ہیں چلے کاٹنے کے لیے, ان کو خانقاہ کہتے ہیں. ان عبادت خانوں میں اور ان عبادت گزاروں کو کوئی پرواہ نہیں ہے کس کی توہین ہو رہی ہے, کون توہین کر رہا ہے, کیونکہ خانقاہ میں, خانقاہ والے کو کیا خبر کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. بہترین طریقہ یہ ہے, امت مسلمہ کے سر جھکانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر اسے کہیں کہ یہ قرآن چھوڑ دو, چھوڑے گی نہیں. اگر اسے کہیں دین چھوڑ دو, چھوڑے گی نہیں. جتنا ہم کہیں گے چھوڑ دو یہ اور زیادہ مصر ہوگی, تو پھر کیا کرے, یہ قرآن اس کے پاس ہی رہنے دو, لیکن اس کو خانقاہی بنا دو, اس کو ورد بنا دو, اس کا دستور عمل نہ رہے. قرآن, یہ قرآن اس کا ورد بن جائے, یہ زیارت نامے اس کا ورد بن جائے, یہ ورد میں لگی رہے. یہ امت جب ورد میں لگی رہے گی پھر اس کے ساتھ جو مرضی ہے کر لو, اس کے دین کے ساتھ جو مرضی ہے کر لو, اس کے آئین کے ساتھ جو مرضی ہے کر لو, اس کے مقامات مقدسہ کے ساتھ جو مرضی ہے کر لو. جو امت ایک دفعہ ورد میں مشغول ہو جائے اس کو ہوش نہیں ہوتا کہ اس کے مقدسات کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں نے اشارہ کیا وہاں, یہاں بھی آپ کی خدمت پہ عرض کرتا ہوں, ایک نظم ہے علامہ اقبال کی, ابلیس کی مجلس شورا, ضرب کلیم کتاب ہے ان کی، اس کے اندر یہ نظم موجود ہے ابلیس کی مجلس شورا، ضرور پڑھیے گا اس کو جا کر. ابلیس نے تمام دنیا سے اپنے نمائندے، پارلیمنٹ ابلیس کی، اس نے سالانہ اجلاس میں تمام دنیا سے، مسلمان ملکوں سے، غیر مسلمان ملکوں سے، سب سے اپنے نمائندے طلب کیے، اجلاس بلایا اس نے. اجلاس بلا کر اس نے اوزا اور حالات پوچھے جہان کے، بتایا کہ تمہیں جو میں نے معموریت دی ہے کہ جا کر پوری دنیا کو کنٹرول کرنا ہے، تمہیں گمراہ کرنا ہے، بتاؤ کیا ہوا، کہاں تمہاری بات کا اثر ہوا، کہاں نہیں ہوا. ہر نمائندے نے آ کر اپنی رپورٹ پیش کی کہ میرے علاقے میں یہ ہو رہا ہے، میرے علاقے میں یہ ہو رہا ہے. بعضوں نے بڑی اچھی رپورٹیں پیش کی، شیطان خوش ہو گیا، لیکن بعضوں نے تھوڑی سی ناگوار خبریں دی. ان ناگوار خبروں میں کچھ خبریں یہ تھیں، ایک نے کہا کہ میرے علاقے میں جمہوریت و آزادی کا بڑا چرچا ہے اور یہ ابلیسی شیطانی نقشوں کے لیے خطرناک ہے، شیطانی منصوبوں کے لیے جمہوریت خطرناک ہے. یہ پریشان کن رپورٹ تھی اس کے لیے کہ اگر جمہوریت آ گئی، انسان کو اس کا حق مل گیا، انسان کو حاکمیت مل گئی، جمہوری حکومت قائم ہو گئی اور لوگ جمہوری حکومت کے سائے میں آ گئے، پھر شیطان کی دسترس سے آزاد ہو جائیں گے. شیطان نے جواب دیا کہ میں سمجھتا تھا کہ میرے نمائندے بڑے چالاک ہیں، لیکن کہا کہ تم بڑے ظاہر بین ہو، تمہیں نہیں معلوم، دیکھتے نہیں ہو، تمہاری نگاہ تیز نہیں ہے. کیوں؟ کہا کہ تم جمہوریت دیکھ کر ڈر گئے کہ جمہوریت شیطانی ہیلوں اور شیطانی نقشوں کے خلاف ہے، شیطانی منصوبوں کے خلاف ایک نظام کا نام ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے. جمہوریت در حقیقت ایک لبادہ ہے، ابلیس کا کہنا کہ جمہوریت ایک لبادہ ہے جو میں نے اپنے ہاتھ سے سی کر آمریت کے تن پر چڑھا دیا ہے، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جمہوریت سے شیطان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. جمہوریت ایک لبادہ ہے جو شیطان نے سی کر اپنے ہاتھوں سے آمریت کے تن پر پہنا دیا ہے. آمریت نئے لباس کے ساتھ آئی تو ہم سمجھے جمہوریت آ گئی ہے. آمریت نئے لباس میں ہمیں لگی کہ یہ جمہوریت آ گئی ہے. کسی نے کہا کہ ہمارے علاقے میں سوشلزم، کمیونزم، مارکسزم اور عدالت کا نعرہ، اشتراکیت کا نعرہ، مساوات کا نعرہ، یہ نعرے ان کا بڑا چرچا ہے اور یہ شیطانی ہیلوں کے لیے اور شیطانی نقشوں کو ناکام بنانے کے لیے مؤثر ہیں اور ان کی بابت ہم پریشان ہیں. شیطان نے کیا جواب دیا، ابلیس نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ تم پھر خطا پہ جا رہے ہو. یہ نہیں ہے شیطان کے لیے خطرہ، اگر خطرہ ہے تو وہ کوئی اور چیز ہے. اقبال نے اس کی ترجمانی یوں کی کہ جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مزدکیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے. جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، یعنی ہر وہ شخص جو باطن ایام کو جانتا ہے، حقائق کو اندر سے جانتا ہے، غور رکھتا ہے، اس پہ روشن ہے یہ بات کہ مزدکیت، مزدک 3000 سال پہلے ایک شخص کا نام تھا جس نے اشتراکی نظریات پیش کیے، جو بعد میں مارکس نے آ کر اس کو اور انگلز نے آ کر اس کو نئے قالب میں مارکسزم کے نام سے پیش کیا، ان کو مزدکیت کہا جاتا ہے. اقبال کے کلام میں مزدکیت یعنی اشتراکیت، یعنی سوشلزم. جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مزدکیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے. اپنے چیلوں کو کہنے لگا کہ اشتراکیت فتنہ نہیں، اشتراکیت و جمہوریت خطرہ نہیں، سوشلزم خطرہ نہیں، اگر خطرہ ہے تو اسلام ہے. شیطانی چیلوں نے اعتراض کیا اس پر، کہا کہ تیری بھی در حقیقت نگاہ اتنی دقیق نہیں ہے، تو جس خطرے کی بات کر رہا ہے وہ خطرہ بھی اتنا بڑا خطرہ نہیں. کیوں؟ کہا کہ یہ امت کب کی مسلمان، کہاں کی مسلمان ہے، اس سے کیوں ڈرتا ہے تو؟ قرآن یہ نہیں پڑھتی، نبی کی تعلیمات پر یہ عمل نہیں کرتی، معصومان کے کہنے پر، معصومین کے کہنے پر یہ نہیں چلتی، کوئی دین کا تقاضا یہ پورا نہیں کرتی. شیطان نے کہا کہ درست ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ آئین نبی پر نہیں چلتی، لیکن پھر بھی سن لو شیطانی چلو کہ الحضر 100 بار آئین پیغمبر سے الحضر. کہا کہ پھر بھی میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، تمہیں ہوشیار کر رہا ہوں، اگر کوئی خطرہ ہے تو اسی نبی کے آئین سے ہے، اگر کوئی خطرہ ہے اسی نبی کے مذہب سے ہے. اس امت کو اٹھنے نہیں دینا، اس امت کو بیدار نہیں ہونے دینا.
دینا. یہ امت بیدار نہ ہونے پائے کیا کرے گی؟ یہ امت بیدار نہ ہونے پائے شیطان نے دستور دیا, شیطان نے نسخہ لے کر اپنی پارلیمنٹ میں تمام نمائندوں کو دے دیا. آج اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ کون شیطان کا نمائندہ ہے, دیکھو کون شیطان کے دستور العمل پر عمل کر رہا ہے. شیطان نے اپنی پارلیمنٹ کو جو دستور دیا, کیا دستور دیا؟ کہا کہ انہیں نہ وہ قرآن چھوڑ دو, یہ چھوڑیں گے نہیں, بلکہ قرآن ان کے پاس رہے لیکن آپ قرآن کا نقشہ بدل دو. نہ کہو کہ دین چھوڑ دو, دین ان کے پاس رہے لیکن دین کا نقشہ بدل دو. نہ کہو کہ نمازیں چھوڑ دو, نمازیں ان کے پاس رہے لیکن نمازوں کا نقشہ بدل دو. مسجدیں نہ کہو کہ ترک کر دو, مسجدوں کے اندر رہے لیکن مسجدوں کا نقشہ بدل دو. نہ کہو امام بارگاہوں میں نہ آئے بلکہ امام بارگاہوں میں آتے رہے, امام بارگاہوں کا نقشہ بدل دو. نہ کہو آزاداری میں نہ آئے, آزاداری میں بے شک آئے, آزاداری کا نقشہ بدل دو. کس طرح سے نقشہ بدل دو؟ اس نے دستور یہ دیا کہ مست رکھو, مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں, اسے مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں, اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں, اسے مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں, اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں, اسے. شیطان کا دستور یہ اپنے چیلوں کو کہ آؤ ان کے تمام دینی مراکز کو خانقاہیں بنا دو, ان کی مسجدوں کو خانقاہ بنا دو, ان کی امام بارگاہوں کو خانقاہ بنا دو, ان کی نمازوں کو خانقاہ بنا دو, ان کے کعبے کو خانقاہ بنا دو, ان کے حج کو خانقاہ بنا دو. خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے؟ فقط ورد زبانی ہوتا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا, احساس نہیں ہوتا, تعلق نہیں ہوتا, بیداری نہیں ہوتی, اقدام نہیں ہوتا, قیام نہیں ہوتا, فقط بیٹھ کر ورد ہوتا ہے. تو جن مسجدوں میں فقط عبادتوں کا ورد ہوتا رہے اور ان مسجدوں میں قیام نہ ہو, ان محرابوں میں حرم نہ ہو, وہ محراب خانقاہیں محراب نہیں ہوتے. جن محرابوں میں حرم نہ ہو وہ محراب خانقاہیں, یہ شیطان کا دستور ہے. ان کی مسجدوں کو خانقاہیں بنا دو, ان کے مدرسوں کو خانقاہ بنا دو. خانقاہ کیا ہے؟ جس میں ورد ہوتا ہے, کوئی قیام نہیں ہوتا, دین ورد ہو رہا ہے. صبح سے لے کر مقدس کتاب کو لے کر بڑا جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں قرآن, پڑھتے ساتھ ہلتے بھی ہیں, کوئی دائیں سے بائیں ہلتا ہے, کوئی آگے سے پیچھے ہلتا ہے, ایسے ہلتے ہیں جیسے اہل ورد ہلتے ہیں. تو جب جس کا دین ورد بن جائے, جس کا مذہب خانقاہ بن جائے, جس کی مسجد خانقاہ بن جائے, جس کی آزاداری خانقاہ بن جائے, اس کی آزاداری کی توہین ہوتی رہے, اس کے امام کا گنبد اڑتا رہے, اس کے رسول کی توہین ہوتی رہے, یہ خانقاہی عمل کر کے اپنے گھر کو چلا جاتا ہے, کتے کے منہ کے کتے کی زبان بند کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. دین خانقاہی ہے جس میں ہر چیز ورد بن گئی. زیارت عاشورا دستور العمل ہے, عمل کرو زیارت عاشورا, عمل کرو, پڑھو پڑھو پڑھو. کیوں پڑھو؟ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ کرنا کیا ہے, تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کرنا کیا ہے. جو دستور بہت اہم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پھر پڑھو ایک دفعہ, غور سے پڑھو پھر ایک دفعہ. کس لیے؟ نہ غور سے پڑھو پھر ثواب ہوگا, غور کا بھی ثواب ہوگا, پڑھنے کا بھی ثواب ہوگا. زیارت عاشورا سے ثواب لے کر اپنے گھر چلے جانا, زیارت عاشورا کو ورد بنانا ہے. زیارت عاشورا اس لیے نہیں تھی کہ امام بارگاہوں میں عزاداریوں میں آ کر زیارت عاشورا پڑھ کے سر جھکا کے گھر چلے جاؤ, بلکہ زیارت عاشورا اس لیے تھی کہ اپنے بستروں سے نکل کر, اپنے کچن سے نکل کر, اپنے ڈرائنگ روم سے نکل کر روڈ پہ آ جاؤ. زیارت عاشورا روڈوں سے گھر بھیجنے کا نام نہیں, گھروں سے نکال کر روڈ پہ لانے کا نام ہے. سر جھکایوں کے سر اٹھانے کا نام ہے, اٹھو سر بلند کرو. کس طرح سے؟ ایک دستور شیطان نے اپنے چیلوں کو دیا, ایک دستور خدا نے فرشتوں کو دیا.
اگر دیکھنا چاہتے ہو آج شیطانی عمل میں کون مشغول ہے، شیطانی عمل وہ ہے کہ دین کو خانقاہی بنا دو، دین کو خانقاہی بنا، یہ شیطان کا دستور ہے. ضرب کلیم پڑھنے، شیطان کی مجلس شورا کے نام سے نظم موجود ہے اس میں. اور ایک خدا کا دستور ہے فرشتوں کو، خدا کا دستور ہے فرشتوں کو. کیا دستور ہے؟ فرشتوں کو خدا نے دستور دیا اٹھو. فرشتے ملائکہ کا کیا کام ہے؟ ملکوتی کام اور شیطانی کام. شیطانی کام یہ ہے کہ اٹھیو قوم کو، بیدار قوم کو لوری سنا کے سنا دینا، یہ شیطانی کام ہے. خدا نے دستور دیا فرشتوں کو، یہ بھی اقبال نے نظم میں لکھا، اٹھو میری دردی کے مکینوں کو جگا دو، اٹھو میری زمین کے مکینوں کو اٹھا دو، ان کے لہو کو گرما دو، ان کی نیندیں اڑا دو، ان کی نیندیں حرام کر دو، ان کو بے چین کر دو. اور وہ حرم جو مرمر کی سلوں سے بنا ہوا ہے، جس میں جا کر فقط ورد کیے جاتے ہیں، وہ مٹی، وہ مرمر کی سلے نہیں. فرمایا کہ جاؤ میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. میرے لیے یہ کعبہ نہیں کہ جس میں انسان کو سلانے کی تعلیم دی ہو، میرا وہ حرم ہے، وہ حرم خدا کا حرم ہے کہ جس میں انسان کو قیام کا درس ملتا ہو. یہ ملکوتی کام ہے، جس کو خدا بھیجے وہ یہ کام کرتا ہے جو شیطان کی طرف سے آئی ہے. آپ تشخیص کو دے لیں کہ کون شیطانی کام کرتا ہے، کون ملکوتی، کون خدائی. ہمارا کام صرف افسوس کرنا نہیں رہ گیا، یہ بڑا افسوس رسالت مآب کی شان میں توہین ہو گئی، بڑا افسوس کہ سامرہ میں حرم گر گیا، اڑا دیا گیا، صرف افسوس کرنے کے لیے بچے ہیں؟ نہ، صرف افسوس کرنے کے لیے نہیں بچے، بلکہ کس کے لیے بچے ہیں؟ کس کے لیے بچے ہیں؟ جو قدم بھی مقدسات دین کی طرف بڑھتا ہے، جو ہاتھ بھی مقدسات کے دین کی طرف بڑھتا ہے، جو زبان مقدسات دین پہ کھلتی ہے، اس زبان کو کاٹنا ہے، اس ہاتھ کو کاٹنا ہے، اس قدم کو کاٹنا ہے. اگر یہ قدم بڑھتے ہی رہے تو شاہد رہنا کہ یہ جن خانقاہوں میں آپ چپ ساتھ کے بیٹھے ہوئے ہو، یہ بھی ویران ہو جائیں گے. سامرہ سے مقدس ہماری مسجدیں نہیں ہیں. اگر سامرہ کو اڑایا جا سکتا ہے تو کسی مسلمان کا دین خطرے سے باہر نہیں ہے، کسی کی آزاداری خطرے سے باہر نہیں ہے، کوئی مرکز دینی آج خطرے سے باہر نہیں ہے، کوئی مرکز دینی خطرے سے باہر نہیں ہے. آزما رہے ہیں، آزما چکے ہیں، نہ کہ آزما رہے ہیں، آزما چکے ہیں کہ جب تک اس اسلام کو ورد نہ بنا دیں، خانقاہی نہ بنا دیں، لوری نہ بنا دیں. زیارت ناموں کو صرف ورد میں تبدیل کر دیا گیا. جی زیارت نامے ہر مناسبت سے، مجلس سے پہلے پڑھیں، مجلس کے بعد پڑھیں. کیوں پڑھیں؟ تاکہ مجلس کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے کہ مجلس سے نکل کے جانا کہاں ہے. زیارت، مجلس کے آخر میں زیارت نامہ پڑھو، اور کیا پڑھو؟ اللہم من ان اول ظالم، اے پروردگارا سب سے پہلے ظلم کرنے والے پر لعنت فرما. اب یہ پڑھ کے کیا کرنا ہے پھر؟ زیارت نامہ جو ظالم پر لان سکھاتا ہے، جو برات کا طریقہ سکھاتا ہے. تو یوں نہیں کہ مجلس کے آخر میں کہا تھا زیارت نامہ پڑھو کہ یہ بھی ثواب مجلس کا بیشتر ہو جائے. نہ نہ، زیارت مجلس کے آخر میں زیارت نامہ پڑھو تاکہ پتہ چل جائے کہ مجلس کے بعد جانا کدھر ہے، ظالم کی طرف. ظالم کا وقت کرنا ہے، ظالم کو سرنگون کرنا ہے، ظالم کی ناک مٹی میں رگڑنی ہے، ظالم کی گردن کو جھکانا ہے، نہ ظالم کی توہین پر اپنی گردن کو جھکانا ہے. لہذا جب دین کو خانقاہی بنا دیا گیا, اس کی عبادتیں خانقاہی, اس کے آداب خانقاہی بن گئے, ورد میں مشغول کر دیا گیا. اب کرے کیا؟ اسی شاعر مشرق نے پھر دستور دیا کہ طریقہ یہ ہے, اگر چاہتے ہو دین کا دفاع کرو, مقدسات کا دفاع کرو, مقدسات کے دفاع کا طریقہ یہ ہے, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. جو جو خانقاہیں بنا رکھی ہیں ان خانقاہوں سے نکلو اور دین شبیر پہ آ جاؤ, دین حضرت حسین پہ آ جاؤ, دین حضرت شبیر پہ آ جاؤ. حضرت شبیر کا کیا دین ہے؟ حضرت شبیر کا یہ دین نہیں کہ کعبہ خانقاہ ہو جائے حسین مجاور بن جائے, مسجد النبی خانقاہ ہو جائے حسین مجاور بن جائے, بلکہ حسین وہ ہے کہ جب دینی مقدسات کی توہین دمشق میں شروع ہوئی, مدینہ کی خانقاہ نہیں بنایا, مکہ کو خانقاہ نہیں بنایا, بلکہ مسجد النبی کو خدا حافظ کہا کہ مسجد النبی لہذا جب دین کو خانقاہی بنا دیا گیا, اس کی عبادتیں خانقاہی, اس کے آداب خانقاہی بن گئے, ورد میں مشغول کر دیا گیا. اب کرے کیا؟ اسی شاعر مشرق نے پھر دستور دیا کہ طریقہ یہ ہے, اگر چاہتے ہو دین کا دفاع کرو, مقدسات کا دفاع کرو, مقدسات کے دفاع کا طریقہ یہ ہے, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. جو جو خانقاہیں بنا رکھی ہیں ان خانقاہوں سے نکلو اور دین شبیر پہ آ جاؤ, دین حضرت حسین پہ آ جاؤ, دین حضرت شبیر پہ آ جاؤ. حضرت شبیر کا کیا دین ہے؟ حضرت شبیر کا یہ دین نہیں کہ کعبہ خانقاہ ہو جائے حسین مجاور بن جائے, مسجد النبی خانقاہ ہو جائے حسین مجاور بن جائے, بلکہ حسین وہ ہے کہ جب دینی مقدسات کی توہین دمشق میں شروع ہوئی, مدینہ کی خانقاہ نہیں بنایا, مکہ کو خانقاہ نہیں بنایا, بلکہ مسجد النبی کو خدا حافظ کہا کہ مسجد النبی تیری حرمت باقی رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. اے کعبہ خدا, اے حرم خدا, تجھے خانقاہ بنانے نہیں آیا بلکہ تیرے تقدس کو بچانے جا رہا ہوں, تیرے حرم کے تقدس کو بچانے جا رہا ہوں, اگرچہ اپنا حرم جا کر قربان کر دوں گا. کعبہ کو خانقاہ نہیں بنایا. بعضوں نے کعبہ کو خانقاہ بنایا, جا کر کعبہ میں پناہ لے لی. عبداللہ ابن زبیر واقعہ کربلا کے بعد, سنی ہوئی تاریخ آپ کی, جا کر کعبہ میں گھس گئے. کعبہ خانقاہ نہیں ہے, یزیدی فوج آئی کعبے کو مسمار کر دیا, منجنیکوں سے مسمار کر دیا. عجب ہے, تعجب ہے اس بات پر کہ ایک دن ابراہہ ہاتھی پر بیٹھ کر کعبہ مسمار کرنے آیا تھا, خدا نے ابابیلوں کے ذریعے لشکر تابوت کر دیا, اور ایک دن یزید منجنیکوں سے کعبہ ویران کرنے آیا, خدا نے یزید کو نابود نہیں کیا, اس کی فوج کو نابود نہیں کیا, منجنیکوں کو نابود نہیں کیا. اس نے حملہ کیا, کعبہ ویران ہو گیا. کیوں ویران ہو گیا؟ توجہ فرمانا, کیوں ویران ہو گیا؟ اس لیے ویران ہو گیا کہ اس وقت جب ابراہیم آیا تھا کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے, تو کعبہ کی چابی کسی خانقاہی کے پاس نہیں تھی بلکہ حسین کے جد آلہ کے پاس تھی, عبد المطلب کے پاس تھی. عبد المطلب نے کعبہ میں پناہ نہیں لی, کعبہ میں پناہ نہیں لی, بلکہ ابراہیم کے پاس چلے گئے اور ابراہیم سے کیا کہا؟ ابراہیم تو میرے اونٹ چرا لی گئے, میرے اونٹ واپس کر. کہنے لگا کہ میں تو سمجھا تھا کہ تو کعبہ کے لیے منت سماجت کرنے آیا ہے. کہا نا, رب کعبہ موجود ہے, وہ جانتا ہے کیا کرے گا. اس دن تو کعبہ کو ویران کرنے والا ابابیلوں کے ہاتھوں نابود ہو گیا,
تیاری کی, کعبہ ویران ہو گیا, کوئی ابابیل نہیں آیا, کوئی لشکر نہیں آیا کہ تاکہ اس کو نابود کر سکے اس لشکر کو. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ایک مسلمان آ کر کعبہ کو خانقاہ بنا کے اندر بیٹھ گیا. تو جس کعبہ کو خانقاہ بنا دیا جائے, خدا کو پسند ہے, وہ بے شک ویران ہو جائے, وہ بے شک ویران ہو جائے.
کعبہ خانقاہ نہیں بنانا. کعبہ اول بیت الا اول بیت وضع للناس للتی ببقتا, پہلا گھر خدا کا جو خدا نے بنایا, کس لیے بنایا؟ قیاما للناس, قیاما للناس. خدا نے نہیں کہا ابراہیم کو کہ ابراہیم خانقاہ بنا, یہ نہیں کہا کہ ورد کی جگہ بنا, یہ نہیں کہا کہ لوریوں کا مرکز بنا. اے ابراہیم بیداری کا مرکز بنا, بیداری کا مرکز بنا. یہاں پر بلا, لوگوں کو بلا کے کیا کہے؟ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ فِي النَّاسِ, خدا کی طرف سے, رسول خدا کی طرف سے یہ اعلان ہے تمام انسانوں کے لیے, حج اکبر کے دن اعلان ہے. کیا اعلان ہے؟ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ, خدا بری ہے مشرکین سے, رسول بری ہے مشرکین سے. کعبہ براعت کا مرکز ہے, کعبہ تبرہ کی جگہ ہے, کعبہ تبرہ کی جگہ ہے. تبرہ کس چیز کا نام ہے؟ تبرہ گالی کو نہیں کہتے. اے تم جو تبرہ کر رہی ہے, جو تبرہ کرنا جانتی ہے, جو اپنے آپ کو اہل تبرہ کرتی ہے, تیرے تبرہ کا وقت آ گیا ہے. تبرہ کس کو کہتے ہیں؟ تبرہ گالی کو نہیں کہتے, تبرہ لوری کو نہیں کہتے, تبرہ زبان سے لان کرنے کو نہیں کہتے. تبرہ کس کو کہتے ہیں؟ تبرہ مقدسات دین کی طرف بڑے ہوئے ہاتھ کے کاٹ دینے کو کہتے ہیں. تبرہ اس کو کہتے ہیں. اسی عراق کے اندر, توجہ فرمائیں, اسی عراق کے اندر جہاں شیعہ اکثریت ہے, مسلمانوں کی اکثریت اور ان مسلمانوں میں شیعہ کی اکثریت, اسی اکثریت کو ایک دن وہ رہبر و پیشوا, وہ موسیٰ زمان, وہ زمانے کا موسیٰ اسی امت کو کہتا رہا کہ اٹھو, ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے, خدا آپ کے ساتھ ہے, پوری دنیا آپ کے ساتھ ہے, اٹھو اس جلاد کا تختہ الٹ دو. اسی امت کو کہتا رہا وہ رہبر, وہ پیشوا, 8 سال تک مسلسل کہتا رہا, 10 سال تک مسلسل کہتا رہا, اٹھو اے امت عراق, اے ملت عراق, اٹھو اس جلاد کو تختہ الٹ دو, اس کو نابود کر دو, اس کو فنار کر دو. لیکن اس موسیٰ کی بات پر, زمانے کے موسیٰ کی بات پر قدم نہیں, دھیان نہیں دیا, کان نہیں درا. لیکن آج 20,000 کلومیٹر اس طرف سے سامری اٹھ کر آزادی کا گسالا لے کر آیا, ڈیموکریسی کا گسالا لے کر آیا. اسی امت کے سامنے جب انتخابات کا گسالا اس نے رکھا, ڈیموکریسی کا گسالا لے کر آیا, تو ساری امت اس گسالے کے گرد دھمال مچانے لگی. اسی کو تو خانقاہ دین کہتے ہیں. اس امت کے مقدسات ویران نہ ہو تو کیا ہو؟ سامری آیا, 20,000 کلومیٹر دور سے گسالا لے کر آیا, ڈیموکریسی کا گسالا لے کر آیا, جمہوریت کا گسالا لے کر آیا, آزادی کا گسالا لے کر آیا, انتخابات کا گسالا لے کر آیا, پارلیمان کا گسالا لے کر آیا. موسیٰ زمان بلاتا رہا, موسیٰ کی بات پر قیام نہیں دھرے. عجب امتیں بن جاتی ہیں بعض اوقات. بنی اسرائیل عجب امت تھی, عجب دینداری سے کہا گئے بنی اسرائیل دنیا کو. موسیٰ کون موسیٰ؟ وہ موسیٰ جس نے فرعون سے ان کو نجات دی. کون موسیٰ جس نے فرعون کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق دریا کیا؟ کون موسیٰ جس نے قدم قدم پر ان کو معجزات سکھائے؟ کون موسیٰ جس نے ان کی عورتوں کو بے حیائی سے بچایا؟ کون موسیٰ جس نے ان کے بچوں کو ذبح ہونے سے بچا لیا؟ کون موسیٰ جس نے ان کی ناموس کو بچا لیا, عزت کو بچا لیا؟ وہ موسیٰ جب ان کو نجات دے کر دریا سے اس طرف کنارے پہ لے کر آیا, تو اس موسیٰ نے کہا میں 40 دن کے لیے پردہ غیبت میں جا رہا ہوں. جب پردہ غیبت سے 40 دن کے بعد 1 مہینہ 10 دن کے بعد آیا, تو امت سامری کے
جا رہی تھی. عجب امت ہے کہ موسیٰ معجزے دکھاتا ہے, امت تو نہیں سمجھ میں آتی لیکن سامری گوشالہ بناتا ہے, اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں.
اگر مسلمان یہ دینداری سیکھ جائیں ان گوشالوں سے کون نجات دے گا؟ سامری کے گوشالوں کے نزدوں پر تو ناچتے ہیں لیکن موسیٰ زمان کی آواز پر کان نہیں دھرتے. اگر موسیٰ زمان کی آواز پر کان دھرتے, توجہ فرمانا, کوئی توجہ قابل قبول نہیں ہے. عراق تمہارے قبضے میں ہے, عراق پر تم مسلط ہو, عراق میں تمہاری لاکھوں کی فوج بیٹھی ہوئی ہے. اگر عراق میں ایک شیشہ بھی ٹوٹتا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو. یہ سمجھنا کہ مسلمانوں کے اندر جنگ کروانی ہے, عراق میں مدت سے یہ کوشش ہے سنی شیعہ جنگ ہو جائے. اور خدا نخواستہ اگر شروع ہو جاتی ہے پاکستان سے زیادہ بری شروع ہوگی. آپ نے دیکھا بھی ہنگو میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا, عاشور کے دن کربلا کی یاد میں جو نکلے تھے عزاداری کرنے ان کو خون میں نہلا دیا گیا. البتہ کربلا اسی چیز کا نام ہے, عاشورہ اسی چیز کا نام ہے, عاشورہ اپنے خون میں نہانے کا نام ہے, عاشورہ اسی چیز کا نام ہے. لیکن یہ فتنے کے لیے انہوں نے کہ تاکہ سنی شیعہ جنگ شروع ہو جائے, مسلمانوں کی آپس میں جنگ شروع ہو جائے, وہ مسلمانوں کی جنگ شروع ہو جائے. فائدہ کس کا ہے؟ نہ شیعہ کا ہے نہ سنی کا ہے, فائدہ اس سامری کا ہے جو گسالہ لے کر آیا ہے. اس کو چاہیے ایک ناامن عراق تاکہ اس کو لوٹ سکے, تاکہ اس میں پاؤں جما سکے, تاکہ اس میں رہ سکے, اس میں ٹک سکے, اور اس میں قدم جما کر اس کو مورچہ بنا کر پورے جہان اسلام کو تسخیر کر سکے. عراق میں اگر کسی مسلمان کا خون گرتا ہے یہ یقین جان لیں کوئی ذمہ دار نہیں ہے. آپ بے شک ان مجہول الہویہ اور مجہول ناموں والے بعض گروہوں کے نام تھوپتے جو وہ گروہ بھی تمہارے بنائے ہوئے ہیں. کیوں بنایا تھا تم نے انہیں؟ اس لیے بنایا تھا کہ جس دن تم کھل کر جنایتیں کرو ان کے نام منسوب کرتے رہو. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بنایا افغانستان میں یہ گروہ, انہوں نے بنائے القاعدہ کو, انہوں نے بنایا. اس لیے بنایا کہ تاکہ کل کو ہم جب مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلیں گے تو کوئی تو ہوگی جس کی طرح منسوب کر سکے. اس لیے تم نے اس کو بنایا تھا. لیکن یہ سب جنایتیں تمہاری اپنی ہیں. اگر وہاں باقر حکیم جیسے علماء کو شہید کیا جاتا ہے اس خون کے ذمہ دار تم ہو, اگر وہاں کربلا میں دھماکہ ہوتا ہے عزاداروں اور زائرین کو شہید کیا جاتا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو, اگر مسجدیں اڑتی ہیں اس کے ذمہ دار تم ہو, اگر عزاداری میں رکھنا ہوتا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو, اور اگر حرم معصوم کو تم بموں سے اڑاتے ہو اس کے ذمہ دار تم ہو. لاکھوں کی فوج میں ایک ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پاس ہے آج ٹیکنالوجی, آپ کے پاس ہے چاہے اپنے گھر میں موجود انٹرنیٹ پر, اور اس سے آپ ارتھ کا نقشہ نکالیں جو سیٹلائٹ سے انہوں نے لیا ہوا ہے. آپ اپنے اسی مسجد کا باہر کھڑا ہوا باہر پول, جو پول لگا ہوا ہے, آپ کو وہ سیٹلائٹ بتا دے گی کہ مسجد امام صادق کے باہر کتنے پول لگے ہوئے ہیں. وہ آپ کو بالکل دقیق, بلکہ خود آپ کی تصویر اگر اپنی بھی دیکھنا چاہتے ہیں وہ سیٹلائٹ آپ کو بتا دے گی. جن کے پاس اتنے دقیق آلات ہوں, اتنے دقیق ابزار ہوں جن کے پاس, کہ جو سیٹلائٹ کے ذریعے سے گاڑی کا نمبر پڑھ لیتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے کہ سامرا میں گنبد اڑ جائے اور انہیں خبر نہ ہو. سامرا تو تمہارے کنٹرول میں ہے, کازمین تمہارے کنٹرول میں ہے. آئے شیعہ کو گسالے کے پیچھے لگا دیا اور مقدسات ویران کر رہے ہیں, دین کو تباہ کر رہے ہیں. یہاں ایک موسیٰ زمان چاہیے, ایک موسیٰ زمان چاہیے جو آ کر خدا سے یہ چاہے کہ پروردگارا ان سامری پرستوں کو گسالہ پرستوں کو ہدایت فرما, اور ان کے زمام سامری سے لے کر اپنے ہاتھ میں لے. وہ موسیٰ موجود ہے, وہ ہارون موجود ہے, لیکن اس کو نہتا کر دیا گیا ہے, اس کی آواز پہ کوئی کان نہیں دھرتا. وہ پکار پکار کے کہتا ہے پکار پکار کے کہتا ہے کہ جو بھی یہ کریں گے وہ قبول نہیں, جو یہ کام کریں گے وہ قبول نہیں ہے. اس لیے کہ قطعاً ایسے نہیں ہو سکتا کہ فلسطین میں مسلمانوں کے دشمن ہو, لبنان میں تشیعوں اور مسلمانوں کے دشمن ہو, ایران میں تشیعوں کے دشمن ہو اور عراق میں تشیعوں کے حامی ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ پر تشیع اچھا لگتا ہو, دوسری جگہ تشیع اچھا نہ لگتا ہو, ایک جگہ کا اسلام اچھا لگتا ہو, دوسری جگہ کا اسلام اچھا نہ لگتا ہو. لیکن یہ خون جلاد کی آستین پر کون تلاش کرے گا, کون پوچھنے والا ہوگا, کون پوچھنے والا ہوگا, کون اس کو تلاش کرے گا؟ وہ امتیں جو دین خانقاہی کو چھوڑ کر دین شبیری پہ آ جائیں. آزاداری دنیا کو یہ سکھانا ہے کہ دین خانقاہی اور ہے, دین شبیری اور ہے. توجہ فرمائیں کس طرح مقدسات دین کا دفاع کیا جاتا ہے. مقدسات دین کا دفاع سر جھکا کے نہیں کیا جا سکتا, خبریں پڑھ کر نہیں کیا جا سکتا, خاموشی ساتھ لینے سے نہیں کیا جا سکتا, وردوں کے ذریعے سے نہیں کیا جا سکتا. اگر دیکھنا ہے مقدسات دین کا دفاع کرنا ہے تو آؤ ذرا اس منظر میں آؤ. مقدسات دین کا دفاع تو کیا لیکن سید ساجدین کو ساری عمر رونا پڑا, ساری عمر گریہ کرنا پڑا. جب امام سے پوچھتے تھے مولا کس جگہ سب سے زیادہ تکلیف پہنچی, فرماتے تھے شام, شام, شام. شام نے کیا کیا جگر سجاد کے ساتھ, شام میں ہوا کیا؟ شام میں بہت کچھ ہوا. شام میں مقدسات دین کی توہین کی گئی. جب اسرا کو لایا گیا سجے ہوئے بازار میں, مست اور شرابیوں کے مجمع میں, نامحرموں کے مجمع میں, جب حرم رسول کو لایا گیا, کس لیے لایا گیا؟ تاکہ توہین کی جا سکے ان مقدسات کی, ان مقدسات کی توہین کی جا سکے. توہین شروع ہوتی ہے, دفاع کرنے والے بھی اب توجہ فرمائیے کس حالت میں ہیں اور کس عالم میں دفاع کر رہے ہیں. دین شبیری اسی چیز کا نام ہے. توہین شروع ہوتی ہے, کس طرح توہین شروع ہوتی ہے؟ یزید کے سامنے ایک تشت لا کر رکھا جاتا ہے, اس تشت کے اندر کوئی چیز موجود ہے, اس کے اوپر ایک رومال پڑا ہوا ہے. یزید کے سامنے تشت میں کچھ لا کے رکھا جاتا ہے. جب وہ تشت سامنے آتا ہے, جناب زینب علیا کی پوری کوشش ہے کہ یتیمہ حسین کی نظر اس تشت پہ نہ پڑے, اس تشت پہ نہ پڑے. خدایا اس تشت میں کیا ہے؟ ایک دفعہ جو رومال اترتا ہے, رومال جو اترتا ہے تو بس دربار میں ایک آواز سنائے گی, بابا. یزید لعین نے خیزران کی چھڑی لی, چھڑی لے کر مقدسات کی توہین شروع کی. کس طرح سے توہین شروع کی؟ کہ کبھی چھڑی لے کر سید الشہداء کے بالوں میں مارتا ہے, کبھی چھڑی لے کر رخساروں پہ مارتا ہے, کبھی چھڑی لے کر محاسن پہ لگاتا ہے. لیکن جب اس لعین نے ایک بڑی توہین جب کی کہ چھڑی لے کر سید الشہداء کے دانتوں پہ جب لگائی, تو جناب زینب علیا انہیں بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جو پسے گردن بندے ہوئے تھے, ایک دفعہ گردن اٹھا کر یزید سے کیا کہا؟ ارے ملعون تجھے معلوم نہیں کیا کر رہا ہے, یہ عرش خدا سے کھیل رہا ہے, تو عرش خدا کی توہین کر رہا ہے. یہ بوسہ گائے نبی ہے, یہاں فاطمہ زہرا کے بوسے تھے, ارے تو کہاں پر مستقل کہاں توہین کر رہا ہے؟ دین شبیری میں مقدسات کی توہین جب ہوتی ہے تو اس طرح سے اس کا جواب دیا جاتا ہے. ایک لعین نے جب بڑھ کر اس سے بڑی توہین کی, ایک بی بی جب زینب اولیاء کی ٹانگوں سے لپٹ گئی اور لپٹ کر کیا کہتی ہے؟ پوپی اللہ مجھے بچانا. جب یہ آواز آئی جناب زینب اولیاء کیا فرماتی ہے؟ اے لعین اس کی زبان کو بند کر دے, اس کی زبان کو بند کر دے, ورنہ ابھی عذاب آ جائے گا, ابھی عذاب آ جائے گا. یہ مقدسات رسول ہیں, یہ مقدسات بتول ہیں, على لعنة الله على الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 یا اللہ یا اللہ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریضیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما۔ چند مومنین کے لیے التماس دعائے صحت کی گئی ہے، پروردگار بحق محمد و آل محمد جملہ مرضاء اسلام کو شفا عطا فرما۔ یہ مومن جنہوں نے اولاد کی اپیل کی ہے، پروردگارہ تمام بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ یہ مومن جنہوں نے خداوند تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ ایک مومن ہیں جنہوں نے دعا کی، ان کے فرزند علیل ہیں، چلنے پر قادر نہیں ہیں، بول نہیں سکتے، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اس مومن کے اس فرزند کو شفاء کاملہ نصیب فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اس وقت عالم اسلام پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، پروردگارہ تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے محفوظ فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، اس ظلم کو خود ظالمین کی طرف پلٹا، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد ملت عراق کی نصرت فرما، ملت فلسطین کی حمایت فرما، علماء کرام مراجع اعظم کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ حوزہ علمیہ کی حفاظت فرما، رہبر عظیم الشان کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، دشمنان انقلاب اسلامی کو نیست و نابود فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان عزا و عزاداری کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد یہ ظالمین جنہوں نے یہ جنایت انجام دی ہے، سامرا میں حد کے حرمت کی ہے، جنہوں نے توہین کی ہے رسالت مآب کی بارگاہ میں، پروردگارہ ان ظالمین کو نیست و نابود فرما، امت مسلمہ کو بیداری عطا فرما، امت مسلمہ کو ان گستاخیوں کا جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ اسلام کو سرخرو فرما، مسلمین کو عزت عطا فرما، ظالمین کو ذلیل و رسوا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ہمارے جوانوں کو غیرت دینی عطا فرما، پروردگارہ ہمارے علماء کو توفیق تبلیغ دین عطا فرما، ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، خاص کر شہداء ثانیہ ہنگو اور شہداء ثانیہ سامرا کے لیے، وہ بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے۔